السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد ذکر و ثنا تسبیح و تجلیل و کبریائی رب غالب و مولا کے لیے جو رب ذو المنن نگار کے آثار وانا اور لمبے دل ولائدار ہے, وہی وہ جو قادر مطلق ربع مسکون کا داتا وہ شہنشاہ ہے. ثنا کروں تو سلیقہ نہیں بیان کے لیے, جو چپ رہا ہوں تو یہ ممکن نہیں زبا کے لیے. درود سلام اسی بابرکت پر, ذاتی اثر پر, نبی آخر پر, جو مولم کتاب حکمت شبد زہا بدر تجا سید رحم لگم جمل شیم شفیر امم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا سيد المكي مدني العربي دل و جان باد فدایت سے عجب خوش لقبی, من بل دل بجمال است عجب حیرانم, اللہ اللہ کے جمال است بدی بل عجبی. قرآن کا جو اپنا تاریخی سلسلہ ہے, جو روئے زمین کا سب سے بڑا مکمل محفوظ اور فائنل ریکارڈ ہے, قرآن کلام اللہ. دنیا کے جتنے بھی ادیان جتنے بھی مذاہب ہیں, ان سب مذاہب کے پاس کی کتابیں یا مٹ چکی یا اس میں کریکشن ہوا یا وہ نابود ہو گئی یا اثر نو جدید اسے پھر سے ڈھالا گیا, مگر جس دن سے قرآن نازل ہوا آج کی تاریخ تک جو جیسا جو کا تو تھا وہ ویسے ہی رہا, زیر زبر کی طرف بٹے گا. یہ سب سے بڑا موجودہ ہے کلام اللہ قرآن کا, اور اللہ کا کلام جو کچھ کہتا ہے بے انتہا مضبوط کہتا ہے, بلا دلیل قیاس آرائیاں اور اندھیرے میں تیر چلانا, غیر ارادی باتیں بولنا, لوگوں کے ذہن کو تبدیل کرنا, ان کو الجھاوے میں پیدا کرنا اور ان کی مطمئن کیفیت کھینچ لینا, یہ قرآن کا کام بھائی. قرآن ایک ٹوٹل فائنل ریکارڈ ہے, اور اس ریکارڈ میں نہ ورق دیمک کھا سکی, نہ حرف کوئی چرا سکا, نہ اس کے صورتوں کو کوئی اوپر نیچے کر سکا, بلکہ جو جہاں سے اللہ کے رسول نے فکس کیا وہی کے منشے کے مطابق وہی پر رہا. اگر سورہ فاتحہ پہلے نمبر پہ تھی تو قیامت تک کے پہلے نمبر پر ہے, اور اگر سورہ آل عمران تیسرے نمبر پہ ہے تو قیامت تک اور بعد قیامت بھی تیسرے نمبر پر ہے, اور سورہ ناس اگر 114 نمبر کی سورت ہے تو قتن با دہن کاکم با دہن کے وہ 113 بھی نہیں ہو سکتا. چاہے قومیں مل لیں, مملکتیں مل لیں, ملک و سلطنت مل لیں آپس میں, اور پورے ملک کے بلاک بنا کر بھی کوشش کریں تو قرآن میں تحریف بگاڑ نہیں کر سکتے. قرآن ایک فیصلہ کن کتاب. سورہ آل عمران سے سورہ نساء کے اندر جو ریکارڈ بیان ہوا ہے آیت 162 سے لے کے 163 پر ذکر الہی ہوا, انا اوحینا الیک کما اوحینا الى نوح والنبيين من بعد رسل. پھر پیغمبروں کے نام گنائے قرآن میں, رسل مبشرین منذرین لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. یعنی ساری یہ لامبی چوڑی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے وحی کی, یعنی نازل کیا جو کچھ کے نازل کیا نوح پر اور نوح کے بعد والے پیغمبروں پر. یہ جتنے بھی رسول آئے, ڈرانے والے اور بشارت دینے والے آئے, کچھ خبریاں سنانے والے اور عذاب کے اوپر برائیوں پہ ٹوکنے والے اور دھمکانے والے بنا کر آئے, سلیمان علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, پیغمبروں کے نام لے کر بولا گیا, مبشرین رسول مبشرین منذرین لئلا یکون الناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. یہ جتنے بھی ڈرانے اور بشارت دینے والے رسول آئے, یہ سب اللہ کی طرف سے ایک حجت تھے تاکہ انسان نہ کہے کہ ہمارے پاس ہدایت ہی نہیں آئی, ہم میں سے کوئی بولنے والا نہیں آیا,
ہم کو کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، ہماری انگلی پکڑ کر ہمارے کو راہ بتا کر کوئی لے چلنے والا نہیں آیا، ہمیں بلا کر کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، ہمیں دکھا کر کوئی بولنے والا نہیں آیا، اور ہمیں تڑپ کر کے کوئی بتانے والا نہیں آیا۔ یہ تمام جتنے بھی آبجیکشن اور تمام ایلیگیشن جو ہے، یہ سب کے سب ختم کرنے کے لیے قرآن آئے۔ تو جتنے بھی پیغمبر آئے، اور سارے پیغمبر علاقے کے لحاظ سے آئے، ملک کے لحاظ سے آئے، جغرافیائی نظام کے لحاظ سے آئے، اور حدود کائنات میں آئے، کوئی بھی پیغمبر چاند میں، سورج میں، مشتری میں، عطارد میں، ان سیاروں میں نہیں آیا۔ قرآن کہتا ہے کہ 124,000 پیغمبر کو ہم نے دنیا میں بھیجا، تمہاری دنیا جس پہ تم سانس لے رہے ہو، جو آسمان پہ بادل دیکھ رہے ہو، ان میں تارے دیکھ رہے ہو، چاند اور سورج دیکھ رہے ہو، زمین دیکھ رہے ہو، رنگ برنگی پردے دیکھ رہے ہو، پانی کے سوتے دیکھ رہے ہو، سمندر کی لہریں دیکھ رہی ہیں، ندی کے پاٹ دیکھ رہے ہیں، تالابوں کی لہریں دیکھ رہے ہیں، پہاڑوں کی برد دیکھ رہے ہیں، اور باغیچے دیکھ رہے ہیں، کھیتی باڑی دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کی لیلہ کی زمین دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب اسی دنیا میں پیغمبر آئے۔ اب تم یہ نہ کہو کہ ہم نے یہاں کم کو بھیجا، وہاں کچھ بھیجا، وہاں کچھ بھیجا، ہم نے کسی طرف بھی نہیں بھیجا، تمہاری دنیا میں بھیجا۔ تب نوح علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے، وہ سب ان کے خلفاء کہلائے، ان کے سیکرٹریز کہلائے، ان کے بعد آنے والے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد، کسی کو کچھ ہزار برس لگے، کسی کو کچھ برس لگے، کسی کو کچھ برس لگے، کسی کو برس برس لگے، کئی برسوں کے درمیان میں کٹتے کٹتے پیغمبر آئے اور سمجھاتے رہے، اور اللہ اس کے رسول کی بات ان کے ذہن میں بتاتے رہے۔ اور جنہوں نے مان لیا وہ خوشخبریاں ملی، جنہوں نے انکار کر دیا وہ غارت کر دیے گئے، جنہوں نے آگے قدم بڑھا کر لبیک کہا اللہ اس کے رسولوں کی بات کو، ان کو جنت کے بشاروں کے ساتھ دنیا میں بہاریں دی گئی، اور جنہوں نے قطع کر کر انکار کر کے رسولوں کو مارا، ویقتلون النبیین بغیر الحق، جانتے بوجھتے نبیوں کا قتل کیا انسان ہو رہے، جبکہ ان کے پاس حق نہیں تھا نبیوں کو قتل کرنے کا، انہوں نے نبیوں کو بھی قتل کر ڈالا۔ اتنی جرت اور جسارت کی کہ اللہ کے پیغمبروں کی جان لے لی، اور ہدایتوں کے دروازوں کو بند کر لیا، عذاب سے دوچار ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی جناب سلمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام کے بعد اب جو پیغمبر آیا ہے، وہ پیغمبر ایک بڑے علاقے میں آیا، اور وہ پیغمبر آیا تو قرآن کہتا ہے 9 سورتوں میں ان کا ذکر ہے۔ قرآن کے 9 سورتیں ہیں، جس میں سورت الہود ان کے نام کی خود ایک سورت ہے۔ یہ وہ پیغمبر ہے جس کے نام کا ایک سورہ ہے کلام اللہ کے اندر، سورہ اعراف کے بعد، سورہ انفال کے بعد ان کے نام کا سورہ آتا ہے ہود علیہ السلام کا۔ اب لوگوں کو اپنے پیغمبروں کے نام ہی نہیں معلوم، نالج ہی نہیں ہے لوگوں کو، اور لوگ چاہتے بھی نہیں، ہر ایک آدمی اپنے پیٹ کے ہاتھ اوپر ہاتھ رکھ کے سہلاتے پھر رہا ہے، ہائے میرا پیٹ، ہائے میری زندگی، ہائے میری نوکری، ہائے میرا مال، ہائے میرا کنبا، ہائے میرا گزر و بسر۔ سب کو آپ مادی سسٹم پر نگاہیں لگی ہوئی ہے، کسی کی نگاہ بھی اللہ پر نہیں ہے کہ ہم رزاق ہے، نحن نرزقکم و ایاکم، ہم تمہاری اولاد کو بھی کھانا دانا پانی دیں گے، تم کو بھی دیں گے۔ اللہ وعدہ فرما رہے سورہ بنی اسرائیل میں، وہ رزاق ذی القوت المتین، میں زبردست رزق دینے والا ہوں، میرے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں، تو میری طرف فریاد کرو، میں تمہارے لیے کھانے کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ تم کھاتے کیسے جبکہ میں منہ سے کھلاؤ، تب نا میں تمہارے ہونٹوں کو چکلوا دوں، تمہاری زبان کو موٹی کر دوں، تمہارے منہ میں بیماری ڈال دوں، تو تم کھانا کیسے کھاؤ؟ تمہاری زبان زبان رہے گی مگر پانی تم اتارے ہو زبان کے نیچے، بدمزہ محسوس کرے گے۔ یہ ٹیسٹ برقرار کیسے رکھو؟ یہ تمہاری زبان کے اندر جو لکوڈ پیدا ہو رہا ہے، زبان کے نیچے کے حصے میں، اوپر تو تارک ہے، نیچے کے حصے میں پرجیب کے نیچے، پرجیب تو بیچ میں ہے، زبان کے نیچے کے ایریے میں رنگین ایریا ہے، ایسے محسوس جو کہتا ہے ایک چھوٹا سا رینبو ہے زبان کے نیچے۔ کبھی دیکھا آپ نے پاٹا پاٹی کو؟ زبان اٹھا کر ذرا آئینے میں دیکھو، نیچے ایک لہر ہے، رنگ برنگے رنگے ہیں زبان کے نیچے۔ یہ زبان کے نیچے کنٹرول باکس ہے جس میں سے وہ ٹیسٹ نرم، گرم، ٹھنڈ، اترا ہوا، تازہ، مزہ چینج ہوا، خراب ہوا، اچھا ہوا، وہ سب ٹیسٹ کرتی ہے زبان۔ ہم یہ سمجھتے کہ ہمارے منہ میں سے تھوک نکلتا ہے، یہ لکوڈ ہے جو مزہ محسوس کرنے میں سپورٹ کرتا ہے، تر رکھتا ہے کسی بھی چیز کو۔ آپ خود چیز استعمال کر لے، اس کو بھگا دیتا ہے، یہ لکوڈ بھگا کے زبان کی طرف ریلیز کرتا ہے، زبان اس کو لیتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بتاتی ہے، مزے کا دکھا تو زیادہ کھلاتی ہے، اگر کڑوا دکھا تو تھوکنے لگا دیتی ہے۔ تو اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے، آدمی اپنے جسم پہ اپنے غور فکر نہیں کرتا، آنکھ پر غور نہیں ذکر کرتا. اگر آنکھ کو مسلسل ایک جگہ پہ گھورتے رہا جائے تو ایک 3 سیکنڈ کے بعد، 9 سیکنڈ سے پہلے، 3 اور 9 کے درمیان میں میں سیکنڈ کہہ رہا ہوں، آنکھ لال ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جو پتلی کے ریزرس ہے بیچ میں سے جو ریزرس نکلتے ہیں وہ خود بخود پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ شٹ ڈاؤن کرتے رہیں گے، کھول مچھ کرتے رہیں گے پلکوں کو، تو اللہ کی طرف سے ایک قسم کا اندر پانی جمع ہوگا اور پتلی پہ آنے والی گرد کو، پتلی پہ آنے والے رطوبت کو وہ پانی صاف کرے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پلک کے اوپر چمڑی ہے؟ اندر پلک کے نیچے، یہ آنکھ کے ڈپے کے نیچے جو گلابی رنگ کی چمڑی ہے، اس میں اللہ نے یہ صلاح دی ہے کہ وہ بارش سے پردے میں سارے آنکھ کو دھونے کا کام کرتا ہے. ایک ہی سکڑ میں اوپر لے آتا ہے، دھو دیتا ہے، اوپر سے کچرا نیچے چھوڑ دیتا ہے، نیچے کا کچرا اوپر لے جاتا ہے، سائڈوں سے تن کر کے نیچے اتار دیتا ہے. اتنی سینسیٹیو چمڑی ہے وہ گلابی اندر کی، اگر کسی کی وہ چمڑی سوکھ جائے تو آنکھ پہ خراشت آ کے آنکھ کی روشنی ختم ہو جائے. اللہ عز و جل نے یہ نظام بنایا ہے، یہ نظام بنا کر نظام کے سسٹم کو جو لاگو فرمایا ہے کہ یہ کان ہے، زیادہ پانی کان میں چلے گیا تو پانی جا کے کان کے ڈپے میں چیرنا شروع کر دیتا ہے، تو کان کا پردہ پانی کو لگ رکھ کے الرٹ کر کے رہتا ہے، اندر سے ساؤنڈ کریٹ کرتا ہے. سارن کی جیسی آواز آتی ہے کان میں، آپ رگڑتے رہتے ہیں کان کو، یہ سارن کی جیسی آواز کیوں آ رہی ہے؟ تو کان ہائلائٹ کرتا ہے، کہتا ہے کہ پانی جمع ہو گیا ہے، اور پانی کی وجہ سے پردہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے اور تھرپڑ تھڑ کرنا شروع کرتا ہے، آدمی کو چھینکیں شروع ہو جاتی ہے، ناک میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کے کان میں زیادہ پانی چلے گیا. اگر میل جمع ہے تو کھڑکھڑ کرنا شروع کرتا ہے. ایسا پیارا جسم کا نظام ہے اللہ کی طرف سے. رات کو نیند میں سو رہا ہے، لکھپڑی کے اندر دھول چلے گئی ہے، لکھپڑی کے اندر کوئی قسم کا جو ہے باہر سے آنے والی رطوبت چلے گئی ہے، اور ناک رات بھر چل کر صبح آدمی کو بولتی ہے کہ ناک میں غلاظت جمع ہو گئی ہے. آپ ایک نکپڑی دبا کے ناک کو چھلک کے دیکھ لیجیے، کالی غلاظت ناک میں سے ٹپکے گی. کیا کیا بتاؤں میں آپ کو، یہ اللہ کا سسٹم ہے. بجائے اوپر چڑھ جانے کے وہیں رک جاتی ہے. اگر وہیں رکنے میں کوئی چیز سپورٹ کرتی ہے، اللہ رب العزت نے چھوٹے بچوں کو، اگر 1 سال کے بچے کو آپ دیکھے اور 15 سال کے 16 سال کے جوان کو دیکھے، تو چھوٹے بچے کے ناک کے اندر کے جو رونگٹے ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بڑا جوان آدمی ہو گیا تو اس کے بال کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو بالوں کا ایک جالی بنی ہوئی ہے ناک میں، یہ غلاظت کو روکتے ہیں، اوپر کے رگوں میں جانے سے روکتے ہیں. یہ بال جب اسے روکتے ہیں تو اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ ہفتے میں 1 مرتبہ ناک صاف کرو، بال کاٹو، تاکہ پھر نئے سے فریش جالی آ جائے اور وہ جالی تمہاری رطوبت کو روکنا شروع کر دے. مگر افسوس کی بات ہے، جتنا بھی سمجھاؤ جتنا بھی بولو، اپنے ایک ایک جسم کے حصے کی کیا کیا تاثیر بتاؤ میں آپ کو. آپ یہ انگلی ہے، میں سیدھے آپ کی انگلی لیا ہوں، یہ انگلی کی اس سمت آپ گھسیے، دماغ کچھ الگ آواز بتائے گا، الگ فیلنگ بتائے گا. آپ ادھر گھس کے دیکھیے، الگ بات بولے گا، الگ فیلنگ کریٹ کرے گا. آپ ادھر کے کونے پہ کھسیے، دماغ الگ بات بولے گا، الگ فیلنگ پیدا کرے گا. آپ ادھر گھس کے دیکھیے، دماغ الگ بات بولے گا، الگ فیلنگ تیار کرے گا. اللہ عز و جل نے ساری باڈی کے اندر انفینٹ مظاہر پیدا کر دیے. فاسبروا اولی الابصار، اے آنکھ رکھنے والوں، اللہ کے حضور میں ان چیزوں سے نصیحت حاصل کرو. مگر بدنصیبی یہ رہی کہ ہم کو اپنی خود زندگی معلوم نہیں رہی، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں معلوم نہیں، پیغمبر کیوں دنیا میں آئے اور کیوں چلے گئے یہ بھی معلوم نہیں رہا. تو جب ادریس علیہ السلام آ کر دریائے نیل کے قریب بس گئے مصر میں، اور وہاں انہوں نے تبلیغ کی، تو وہاں ایک قوم جو اہل ایمان کی تھی وہ تیار تھی. تو دراصل یہ ادریس علیہ السلام کو جو دور چلنے کی آ رہا ہے، یہ خالص عربوں کی نسل تھی جو دریائے دجلہ کے پٹے پر تیار ہو رہی تھی. 3 قسم کی میں نے بات بتائی تھی، عرب باریدہ، وہ قدیم عرب جن کی قومیں مر گئی، نام و نشان مٹ گیا، عرب آروا، وہ عرب جو خالص پیور جنون عرب تھے، اور عرب مستعربہ، وہ عرب جو الگ الگ علاقوں میں بڑھ گئے. تو ادریس علیہ السلام کی تبلیغ سے جو عرب وہاں پر بچ گئے تھے وہ عرب آربا کہلائے. ان کی شعائیں، ان کی خیر و برکتیں اور ان کی تبلیغ کا اثر یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال قبل مسیح احقاف کے علاقے میں ایک پیغمبر پیدا ہوا. من بعد قوم نوح، قرآن نے خطاب دیا یہ نوح کے بعد ادریس کے بعد قوم میں ایک پیغمبر پیدا ہوا. وہ کون سی قوم میں پیدا ہوا؟ وہ قوم ایک طاقتور قوم تھی جو احقاف میں وقوع پذیر تھی. احقاف کا علاقہ الف ہا قاف فیر احقاف، یہ علاقہ ہے دراصل یمن کے شمال میں، یمن کے شمال میں حضرموت ہے اور یمن کے شرق میں ربول خاری ہے. حضرموت بڑا مشہور علاقہ ہے یمن کا. سنا کے بعد یہ علاقے کو زیادہ رونق ملی. تخت سلطنت یمن کا کیپٹن سنا ہے اور حضرموت کئی قبائل کی آماج گاہ ہے. تو حضرموت کے شمال میں احقاف کا علاقہ ہے. ایک سمت پہ پہنچے شمال میں تو عمان لگتا ہے، دوسری طرف شرق میں جو ہے رب الخالی لگتا ہے، اور پھر دوسرے علاقے میں جو ہے حضرموت لگتا ہے. ایک ٹاپو تھا، ایک علاقہ تھا احقاف. احقاف میں جو قالیس عرب کے باشندے رہتے تھے اس میں قبیلہ تھا جس کا نام خلود تھا، قے لام واو دال خلود. یہ خلود قبیلے کے معزز گھرانے میں ہود علیہ السلام پیدا ہوئے. یہ تیسرے چوتھے نمبر کے پیغمبر ہے جو آدم علیہ السلام کے بعد لسٹ میں آتے ہیں. وہ قبیلے خلود کی نسل میں معزز لوگوں میں پیدا ہوئے اور انہوں نے عفوان شباب پر اپنی عمر طے فرمائی، ترقی پاتے رہے. جب ان کی عمر 40 سال کے قریب ہوئی تو احقاف میں ایک باثر متمدن حیرت انگیز قوم تھی. بڑے طویل القامت لوگ تھے اور جن کو قوم اللہ نے قرآن کے 9 سورتوں میں آد ارم کا لفظ دیا ہے. آد ارم، عین الف دال، آب ارم، الف رے می. آد ارم سے متعلق بڑے بڑے پلر بنانے والے، ستون بنانے والے، لکڑیاں کس کر وہ بڑے بڑے ٹیلے بنا کر بڑے بڑے جھاڑ پہاڑوں کو تراش دیتے تھے. اتنے قوی الہیکل، چوڑے چکلے، مضبوط جسم کے حامل دیو ہیکل لوگ تھے. اس قوم میں ہود علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کو گھمنڈ تھا اپنی کاریگری پر. مگر یہود و نصارہ میتھولوجی کو استعمال کرتے ہیں کہ ہمارا کو نہیں معلوم کوئی ایسی قوم تھی دنیا میں جو آپ کے نام کی تھی. نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں، نہ زبور میں ہے، بلکہ صرف قرآن میں ہے کہ ہود علیہ السلام کی اگینسٹ جو قوم تھی وہ آد ارم تھی. قرآن میں ریکارڈ دیا، تورات انجیل کے پاس ریکارڈ نہیں ہے، اور جدید ذرائع اور آپ دوسرے چیزوں کے پاس لوگوں کے پاس میں نہیں ہے. طبقات الارض کے ماہرین کہتے ہیں کہ بڑے جو ہے کل لوگ پیدا ہوئے. حالیہ عرصے میں 1990 سے لے کر 2000 تک ایک بہت بڑا ڈھانچہ جدے کے نواحی کے اندر برآمد ہوا، انٹیریئر ایریا میں جدے کے. وہ اتنا بڑا ڈھانچہ ہے کہ آدمی اس کے کھوپڑی کے بازو کھڑا ہوا ہے، 6 فٹ کا آدمی، تو بالکل ایک بٹانے جیسا نظر آ رہا ہے. اتنی بڑی جو ہے اسکلیٹن جو ہے زمین سے نکلی ہے، ایک ڈھانچہ نکلا ہے. اس ڈھانچے کو سیو کیا گیا ہے. اس ڈھانچے کو دیکھ لیجیے، اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کے کان کے پاس بھی نہیں آ رہا ہے. ڈھانچہ پڑا ہوا ہے تو کھوپڑی کے پاس آدمی ٹھہر کر سائز لے رہا ہے، اس کے چھوٹے ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہے، اتنا بڑا ڈھانچہ ہے. تو قوم آج کے جو لوگ تھے اور بڑے جو وہیکل تھے، انسان ریڈیوس ہوتے 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 یہ خط پہ آ گیا ہے. اور یہ خط بولے تو بھی 5 فٹ 5.5 فٹ کا خط چل رہا ہے آج کل. اور آج کل کے جو ہے ذرا یہ جنریشن میں ذرا لامبے لامبے نکل جا رہے ہیں بہت تیزی سے، تو جو ہے ان کو بھی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہے. ہم کبھی بتائیں گے کہ یہ کیا چیزوں کی دین ہے اور کیسے ہوا اور کیوں ہو رہا ہے یہ. کبھی کبھی نسل انسانی میں بھی چینجز آتے رہتے ہیں. لوگ ایک ہی خط کے ہوتے تھے، کہ ہمارے پاس ایک ہی خط ہے. دوسرے ملکوں میں طویل القامت لوگ ہوتے ہیں، طویل القامت کے لوگ ہیں. جیسے کہ آپ چلے جائیے ساؤتھ افریقہ میں بہت اونچے اونچے لوگ پیدا ہوتے ہیں، سوڈانی اور اونچے اونچے پیدا ہوتے ہیں، بہت چوڑے چوڑے پیدا ہوتے ہیں. تو نسلی اعتبار سے، ملکی اعتبار سے، زمینی اعتبار سے بھی کچھ نسلیں بڑھتی بھی ہے، کچھ نسلیں گھٹتی بھی. ہم کبھی انشاءاللہ اس کا تفصیلی ریکارڈ آپ کو دیں گے، اتھینٹک پرانا کی طرح انشاءاللہ. تو اب یہ قوم کے اگینسٹ ہے ہود علیہ السلام، اور وہ قوم ٹکر پہ آ گئی ہے ہود علیہ السلام. انہوں نے کہا کیا کہا، ہود تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ ہمارے بتوں کی مار تو نہیں پڑ گئی تم کو؟ وہ بھی پانچ بتوں کو مانتے تھے اور دو بت ان کے پاس تھے جو انہوں نے جدید اختیار کر لیے تھے. میں نے پہلے آپ کو بتایا ود، نصر، یعوق، یغوث، یہ اور ایک نام چھوڑ کر پانچ نام کے یہ بت تھے نوح علیہ السلام کے دور میں. انہوں نے دو اور پیدا کر لیے تھے، ایک کا نام تھا سمود اور ایک کا نام تھا اوتار. یہ دو بتوں کی یہ بڑی پوجا کرتے تھے، بدھ مال کرتے تھے اور بہت ہی زور شور سے احقاف کا مخاف حضرموت کے شمار میں یہ دنگا مستی کرتے تھے اور بہت سارے زور شور کرتے تھے. اب ہود علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، رات اور دن تبلیغ کر رہے ہیں کہ تم یہ کام کرو، تم ایسے کرو، اللہ سے ڈرو، دیکھو تمہارے معبود یہ باطل ہے، اللہ سے نفع نقصان کا کوئی نہیں بچا سکتا، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اور تم معبود حقیقت کو چھوڑ کر تم ٹکراؤ بیٹھ کر رہے ہیں اور تم اگیل جا رہے ہو، تم دشمن بن رہے ہو. دیکھو میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تم سے اجر نہیں مانگ رہا ہوں، دیکھو میں تمہاری بھلائی اور فلاح بہبود کے لیے آیا ہوں، میں اسی مشین پر آیا ہوں جو مشین پہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام آئے تھے، میں ان کے خلفاء میں سے ہوں، میں ان کے تابع گزار میں سے ہوں، میں کوئی نرالا دین نہیں پیش کر رہا ہوں، میں سیدھا سادہ دین پیش کر رہا ہوں. یہ مستی، یہ رنگیلا پن، یہ ہنس درمیاں، یہ زیادتی، یہ تکبر تم چھوڑو اور گھومن چھوڑو، اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ. انہوں نے انکار کیا، انہوں نے جواب دیا کہ یہ ہمارے بڑے بڑے کوٹھے، یہ ہمارے بڑے بڑے دیوڑیاں، آج تک کسی قوم نے پتھر میں وہ حسن پیدا نہیں کیا اور وہ گھر تعمیر نہیں کیے جو قوم آج نے کیے. یہ ایلورا ایجنٹا کے غار کو ایک رتی نہیں ہے، سیفر کی جگہ پہ نہیں کیے، بڑے بڑے ستون کھڑا کر دیے اور پہاڑوں کے دروں کے اندر محل بنا دیے، ایسے ایسے درے، ایسے ایسے ڈیزائننگ کہ آج ہزاروں سال قبل مسیح پہلے یعنی تین کونے کی اس طریقے سے بلڈنگ کا وہ ہوا کرتا تھا اور اس میں نقشے نگاریاں، دیوالوں کے اندر محراب، چوکٹیں پتھر میں کٹی ہوئی، پتھر کے دروازے، ان پتھر کے دروازوں میں رنگ لیا ہو، پتھر کی کٹائی اٹھا کے گول گھما کر نکالنا، انجس لگانے کا انداز دیکھنے کے قابل، کھانے پینے کے برتاوے کے سامان تخت پتھر میں سجا ہوا اور پانی پینے کے برتن پتھر میں، پکانے کے سامان پتھر میں، ہر چیز کو انہوں نے پتھر میں تراش دیا. قوم عاد نے یہ فن کو دیکھ کر ہود علیہ السلام رش کرتے تھے، کہتے تھے کیا فن اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں دیا اور لوہے کے اوزار تمہارے ہاتھوں میں کیسا چلتے ہیں، پانی کی طرح، اور پتھر تمہارے ہاتھوں میں موم کر دیا گیا اور پتھر کو جدھر چاہے ٹھوک دیا، جدھر چاہے کالا کاٹ دیا، جیسے چاہے نقشے نگاری کر دی، جیسے چاہے تراش دیا. کئی علاقوں میں اللہ نے سورہ ہود میں ان کے فن کو بتایا ہے دنیا والوں کو، ارے تم کیا فن بتاتے ہو، تم کیا آگے بڑھ کر تحقیق کرتے ہو، بڑی بڑی قوموں نے یہ کارنامے دکھائے مگر ان کا کیا کرایا گھر ہی کا دھرا رہ گیا، ان کا سب ملیم ایک ہو گیا، ایک ایک دروازہ حد نظر تک، ایک ایک کمان حد نظر تک. جب سیاحت کے لیے نکلتے تھے ہود علیہ السلام پیدل اور دیکھ کر انگلی پکڑ دیتے ذاتوں میں اللہ اکبر، تم انہوں نے کیا کیا تراش دیا، کیا کیا بنا دیا، کہ اس دنیا کے خاطر، ارے یہ کچھ نہیں آئے گا ساتھ. وہ تانا دیتے تھے، کیا ہود ہماری فن پر تم تنقید کر رہے ہو، کیا تمہارا رب ہمارے ایسے ستون کاٹ سکتا ہے، کیا تم نبی ہونا کہ ایسی دیوڑی بنا سکتے ہو پتھر میں. تو ہود علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے فضول کام کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، مجھے انسانوں کی رہبری کرنے کے لیے بھیجا گیا، اگر اللہ جس سے چاہے جو چاہے کام لے لیتا ہے، میں تمہارے کام کو برا نہیں مان رہا ہوں، یہ تمہارا کام اچھا ہے، تم نے بتوں کو تراش دیا، دیووں کو تراش دیا اور تم نے بہت کچھ بنا دیا، مگر یہ سب ہم میں نے دیکھا، مگر جو چیز جائز تھی وہ ناجائز کر دیا تم نے اور جو ناجائز تھی اس کو جائز کر کے ماتھا اس کے سامنے ٹکا دیا. یہ بت کچھ کرنے والے نہیں ہے، مکھی کے بال برابر فرق پیدا کرنے والے نہیں ہے، اور کوئی شے کو مکھی کو لے کے اڑ جائے تو اس کو واپس لانے والے نہیں ہے. تو قوم نے کہا کہ نہیں، بہت کچھ ہو گیا آپ، تم بہت تبلیغ کر رہے ہو، جس راستے میں تم چلیں گے ہم اس کے خلاف چلیں گے، جہاں تم بیٹھو گے ہم وہاں پر مٹھی ڈال دیں گے، جہاں تم بولنے لگو گے وہ تمہارا منہ بند کر دیں گے، جہاں تم ہمیں روکو گے وہ کام کر کے بتائیں گے. ہم باپ دادا کی ریت کو چھوڑنا نہیں چاہتے، خاندانی رسم و رواج کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، پرکھوں سے آئی ہوئی روایات کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، یہ بنائے ہوئے بتوں کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، ہم کو تم چھوڑنا چاہتے تو چھوڑ دو، نکل جاؤ. بھوت جب قوم نکلنے کی بات کہہ رہی ہے، سازشیں کر رہی ہے، مکاریاں کر رہی ہے، تو قوم ہود کو، آپ کو ہود علیہ السلام نے مخاطب کیا، ایک اللہ کی طرف بلانے والے کو وہی لوگ مکاری کر کر ہر گوئی سے محروم کرتے ہیں جن کی فطرت میں قباحت بھرا ہوا ہے، اور جن گندگے خون کے مینار ہے، اور جن کی نسلوں میں خرابی ہے، اور تم بھی اپنی عذاب کو دعوت دے رہے ہو، دیکھو کہاں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب تم پہ آ جائے۔ بہت دن سمجھایا، کئی سال سمجھائے، مگر ان کا گھمنڈ اور ان کا تکبر اور ان کی بربریت جانے نہیں لگی۔ آخر میں ہود علیہ السلام نے یہ حال کو دیکھا، اپنے گھرانے کو، اپنے ایمان والوں کو تکلیفوں میں دیکھا، دیکھا تو اللہ سے دعا مانگی کہ باری الہ مولا جل والا اس قوم پہ عذاب نازل فرما۔ محدثین مورخین کا ایسا اندازہ ہے کہ ہزاروں میں لوگ تھے، ان کے کھیتیاں باڑیاں، ان کے اطراف اکناف لگے ہوئے بغیچے، اور پہاڑوں کی وادی کو انہوں نے اس طریقے سے سجا دیا تھا فن نے، پتھر تراشی میں، سنگ تراشی میں، کہ دیکھنے کے رشک کے قابل۔ ابھی بھی ہے مقام آقاف میں، ان کے گھر ابھی بھی ہے، بڑے بڑے دیوڑیاں، دنیا والے دیکھ کر تعجب کرتے ہیں، اور جو قرآن میں تصاویر بھی موجود ہے، اللہ کے نبی پیغمبر ہود علیہ السلام سمجھائے، آخر میں بولے کہ دیکھو تم عذاب کا انتظار کر رہے ہو، مجھے خامہ کھا کے تمہارے لیے وقت دینا مناسب نہیں لگتا، لہذا تم تمہاری طرف اور میں میری طرف۔ اب لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیے ہود علیہ السلام، اپنے گھر پہ رہنے لگے۔ جب ہود علیہ السلام گھر پہ رہنے لگے تو قحط شروع ہو گیا۔ قحط جانتے ہیں نا، زمین تڑپ جانا، رزق ختم ہو جانا، ہری بھری چیز زمین پہ تو ختم ہو جانا، تالابیں سوکھ جانا، قحط شروع ہو گیا۔ قحط جب شروع ہو گیا تو اے بڑے بڑے جسموں والے لوگ جو پتھر کو پانی بنا دیے، آج معذور اور کمزور لاچار نظر آنے لگے۔ کوئی کونے میں بیٹھ جا رہا ہے، کوئی گھر کے سامنے آزوردہ ہے، محفلیں ٹھنڈی پڑ گئی، ہاتھ پتھر تراشنے کے لیے نہیں اٹھ رہے ہیں، کمزوری آ گئی، قحط پڑ گیا۔ ہود علیہ السلام گزرے بیچ میں سے، دیکھ کر ترس کھائے، ترس کھا کے ولی اتنی قوت ور قوم ذرے سے جھٹکے میں کمزور پڑ گئی، تو آپ تانا نہیں دیے۔ فرمایا دیکھو ابھی بھی وقت ہے، پیغمبر باپوں سے زیادہ محبت کا حامل ہوتا ہے، استاد کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، لہذا میں تم سے بول رہا ہوں کہ اللہ کے قاتل اللہ کے دین میں آ جاؤ، اور اللہ کی غلامی اختیار کر لو، اللہ کی حمد و ثنا کرو، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اللہ نظر ثانی کر کے معاف فرما دے گا۔ میں التجا کروں گا اللہ سے، میں نے تو عذاب کے لیے کہہ دیا تھا، میں معافی مانگوں گا اللہ سے۔ تو قوم نے لاغار لہجے میں کہا، بس بس بس، قحط پڑا ہے، کل کو بارشوں کے پھر سے دنارے ہو جائیں گے، تم جاؤ، ہم باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑتے، جیسے کہ لوگ بدعت کو نہیں چھوڑتے، رسم و رواج کو نہیں چھوڑتے، عورتیں جو ہے ولادت کو نہیں چھوڑتی، رسموں کو نہیں چھوڑتی، عورتیں مکاریوں کو نہیں چھوڑتی، بدماشیوں کو نہیں چھوڑتی، بے پردگی پن کو نہیں چھوڑتی، اس طریقے سے جو ہے قوم نے کہا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، جاؤ۔ جب کمزوری میں بھی یہ جواب ملا تو ہود علیہ السلام اپنے گھر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہود اپنے گھرانے کو لے کر، اہل ایمان کو لے کر، تم یہاں سے نکلنے کی تیاری کر لو، یہ علاقہ چن لیا گیا ہے، جیسے پتھروں کو سجایا ہے نا، انہی پتھروں کی چٹانوں میں ان کی لاشوں کو سجا دیں گے ہم، اسی کے تہخانوں میں گاڑ دیں گے ان کو، اور ان کو نشت و نابود کر دیں گے۔ تم اپنی نسل میں جو اتباع ایمان کے حاملین ہیں ان کو لے کر تم نکلنا شروع کرو۔ ہود علیہ السلام اپنی فیملی کو اور ایمان والوں کو لے کے تیاری شروع کر دیے، اور سفر باندھنے کی تیاری ہے، مسلسل آٹھ دن اور سات رات، قرآن نوٹ کر رہا ہے، معاملی مدت نہیں ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، میں پرانی ہسٹری نہیں سنا رہا ہوں، قرآن آگاہ کر رہا ہے، لو کان کھول لو، ابھی بھی آٹھ دن اور سات رات لگاتار طوفانی ہوائیں چلنے لگی، آج بھی ٹھہرا، یہ پتھر سے اڑا، ان کی چٹان ہو گیا، بھیجا بست ہوا، دراب سے ہڈیاں چورا ہو گئی، خون میں بکھر کر دھبا لگا، پتھر میں بڑا سا خون کا دھبا، ریلے اترنے لگے، آدمی چورا چورا ہو کر نیچے گئے۔ جب آٹھ دن سات راتیں ٹھنڈ کے ساتھ شدید ہوائے، اور اللہ ٹھنڈ بھی دے دیا ساتھ میں، ٹھنڈی شرانگی والی ہڈیاں کپ کپا رہے، کٹ 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 کر رہے، ایسی ہوا میں سات دن سات رات اور آٹھ دن لگاتار چاروں سمتوں سے طوفانی ہوائیں چھوڑ دی, اڑ رہا ہے پٹکے جا رہا ہے, کہ وہ مٹھی میں دھس جا رہا ہے, کوئی چٹان میں چٹکرایا جا رہا ہے, اور کوئی اپنے گھر میں دھتا دیا جا رہا ہے, کوئی جو ہے زمین میں دھتا دیا جا رہا ہے. اب یہ اٹھا پٹک جب شروع ہو گئی, آٹھ دن سات رات, تو ہود علیہ السلام کا حکم ہوا, ہود ہواؤں کے ریوڑ کو دیکھ رہے ہو, زمین کانپ رہی ہے, ہوا خشک زمین سے پردوں کو پلٹوا دے رہی ہے. کبھی دیکھا آپ نے جھاڑ جڑوں سے اکھڑ جاتے ہیں, لہذا زمین کے پردے پلٹتے چلی جا رہی ہواؤں میں, پتھروں کے تراکچے اڑ رہے ہیں ہوا میں, بڑے اوپر کے آیا پتھر مارا کے گردن ہو کے چل گئی سیدھی کا, ایک چٹان گری کے گاڑ بھی وہاں پر ڈال دے گی. یہ بڑے بڑے جو ہے کل لوگ جب مرنا اور اوجڑنا شروع کر دیے, جب ان پہ تباہ کاری آئی تارندگی آئی, تو اب انہوں نے ان کے لوگوں نے سوچا کہ یہ کیا ہو رہا, کہاں آ گیا, اور ایک ایک مرتے چلے جا رہا, سب مرتے جا رہے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں ہیں. تو کہا اب ہود کو بلاؤ, حکم ہوا کہ ہود اب نکل جاؤ. ہمارے بھی پیام کی, ہمارے بھی کلام کی, ہمارے پیغمبر کی بھی عزت ہے. یہ ایسا ہی صاحب نہیں ہے مول ملا کو گھر کے اندر اترا ہوا کھانا مولوی کو, ماپ دادا کا کھانا مولویوں کو, امام اور مؤذن کو جو ہے سفید کرتا سفید پیجامہ, ہاتھ میں بن مٹھی پیسے بھیک کے لے ہو صدقے کے, ہمارے بابا کے اوپر کی بھیک تم کھاؤ, ہمارے نانی کا صدقہ تم کھاؤ, ہمارے بابا کا اجڑا ہوا وارا ہوا کھانا تم کھاؤ, یہ ہمارے دادا کا اترا ہوا کپڑا تم پہنو, تمہاری قسمت تمہارے مقدر میں بربادی آؤ. کیوں غیرت مند نہیں ہے ہم لوگ؟ غیرت مند ہونا چاہیے دیندار. دیندار آدمی کو یا سمجھتے, نکل گئے حضور علیہ السلام قوم کے روسا مرنے سے بچنے کے لیے پکارنے لگے, اللہ تعالیٰ نے اچانک ساتویں رات کو چیخ کو ریلیز کر دیا. آپ کو معلوم ہے کوئی چیخے تو گھر میں کیسا طبیعت دل دھڑ 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 مار دیتا, ایک چیخ کی آواز اگر گھر میں آئی تو, لہذا چیخ اٹھی سناٹے کی چیخ, ساتویں رات کو چیخ کا اٹھنا ہی تھا دھڑام سے کہ سارا علاقہ تلپٹ کر دیا گیا, لاشوں کے ڈھیر پڑے ہوئے, لوگوں کے کان پھڑ گئے, بھیجے ناک منہ سے ٹپکنے لگے, چھاتے پھڑ گئے, دھڑ مل کر چیخ کی آواز, دل باہر آ گیا, گوشت کی تھجیاں پھڑ گئے, ہاتھ پیر پھڑ گئے, ران پہ کے تھائی پہ کے گوشت پھڑ گئے, کولے پڑ گئے, جسم دو شکوں کے دھجیاں پڑ کے رہ گیا پورا. ایک چیخ ایسی آئی کہ ساری زمین کو تلپٹ کر کے رکھ دی, لاشوں کی شکل میں ڈھیر ہو گیا. رات جب گزارے جنگل میں ہود علیہ السلام, تو صبح کی جب سورج پھوٹا تو ہود علیہ السلام کو بولا گیا, یہیں کی چٹان پر سے کھڑے رہ کر آفتاب کا منظر دیکھ. ہود ہود علیہ السلام چٹان پہ چڑھ کر مقام آفتاب کا دور سے منظر دیکھے کہ گدوں کی جھوڑ ہے جو آسمان پر ہے, اور زمین سے لال دھواں نکل رہا ہے, اور پہاڑ لردے میں ہے. ہود علیہ السلام نے پہاڑ پر سجدہ کر دیا, دیکھا ہود کسی شے میں قوت نہیں ہے میرے کو ٹکر لینے کی, میں بتا رہا ہوں لوگ سن لے, میں بول رہا ہوں لوگ مان لے, اگر اس کی روگردانی کرو گے تو نشت و نابود کر دیے جائے گے. ہود اپنی نسل کو لے کر حضر موت کے اندر چلے جاؤ, لہذا رب القاضی کو تو برباد ہوا, حضر موت میں جا کر ہود علیہ السلام قیام پذیر ہوئے, کچھ دن تبلیغ کی, پھر ہود علیہ السلام کی موت واقع ہوئی. آج یمن میں حضر موت میں ہود علیہ السلام کی قبر ہے, وہاں ہود علیہ السلام کو مدفن کر دیا گیا, اور ہود علیہ السلام حضر موت میں مدفن ہو گئے. چونکہ وہ علاقے میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو مدفن کی اجازت دی, یمن کے اوپر بھی زوال آیا, ہم آگے بیان کریں گے. شت العرب کا علاقہ اللہ نے جسا دیا, آج بھی ہندوستان سے تو بحری جہاز نہیں جاتا, پہلے جاتے تھے جہاز, مگر آج دوسرے ملکوں سے بھی جو پانی کے جہاز جاتے ہیں تو شت العرب کے پاس پانی کٹ کے نکلتا ہے, یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سمندر کے اندر ٹرافک زون قائم کر دیا گیا ہے, یہاں سے یو ٹرن لے کر جانا ہے. اور شت العرب میں تعجب کریں گے ہم, کبھی نادر موقع پہ اور تفصیلات آپ کو بیان کریں گے. دنیا میں ایک ایسی نہر اور ندی بہ رہی ہے جس کے اس سمت بیٹھ کر اگر مڈیر پر پانی پیا جائے تو میٹھا ہے, اور اس سمت بیٹھ کر پیا جائے تو کھارا ہے, بیچ میں پردہ نظر نہیں آتا. ہم بتائیں گے کہ وہ کون سی دریا ہے جو آج تک زندہ ہے قیامت تک زندہ رہے گی. ہم وہ بھی بتائیں گے کہ ساری دنیا کے سمندر میں رخ نہیں کاٹا جا سکتا, سمندر ایک سطح روٹی کی طرح پھیلا ہوا ہے, چاہے وہ پیسیفک اوشن ہو یا اٹلانٹک اوشن ہو یا عرب اوشن ہو یا انڈین اوشن ہو، وہ پھیلا ہوا سمندر ہے. مرقص میں مولا جل وعلا کی یمن کے بادر سے، یمن کے علاقے شط العرب کا ایک ایسا علاقہ ہے آج بھی جس میں ٹرافک زون ہے، سارا پانی وہاں پر یو ٹرن ہو کر لے کر نکلتا ہے، مجال نہیں ہے، نظر نہیں آتا بیچ میں کہیں بھی کہ کوئی بارڈر کوئی مڈیر کھینچ دیا کیا، مگر وہاں سے خود بخود پانی کی لہریں بڑی بڑی موجوں کی شکل میں مڑ جاتی ہے، کیونکہ وہ علاقہ عذاب کا علاقہ ہے. بحر عرب میں لکیر کھینچ دی گئی ہے، وہ لکیر سے پانی یو ٹرن ہو کے نکلتا ہے. مجال نہیں ہے آج تک کی دنیا کی، عرب اور سائنسدانوں نے تحقیق کر لیا، اس میں انڈر گراؤنڈ پانی کے نیچے برج بنا لیے اور آئینے کے برج بنا لیے، اوپر سے بنا لیے، مگر وہ علاقے کو چھید کر کے دیکھ لیے کہ آخر کون سی چیز ہے اس میں، یہ پانی قدرتن خود بخود مڑ جاتا ہے. تو اللہ کا نظام ہے، باپ ثقافت کرتا تھا، اولاد بخیلی کرتی تھی، اولاد بخیلی کرنے سے لوگوں نے بد دعا دیا اور سدھ معارف کا برج توڑ دیا گیا اور شط العرب پہ عذاب نازل ہوا. ہم بتائیں گے وہ عذاب کیسا تھا، وہ کس علاقے کا عذاب تھا، وہ کس طریقے سے آیا. آپ کو جان کر تعجب ہوگا، ساری دنیا کے بلاک میں ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر زمینی عذاب اللہ کی طرف سے نہیں آیا، مگر وقت پیغمبروں کے دور سے، مگر ایک وقت یہ بھی بتایا گیا کبھی لاتور کی شکل میں آیا تو کبھی سونامی کی شکل بھی آیا، کبھی اور وشاکھاپٹنم میں غرق گیری کی شکل بھی آیا، کبھی کیرلا میں اور گوا میں آیا. اللہ نے بتا دیا دنیا کو کہ جو علاقوں میں ظلم زیادتی ہوگی ہم تلپٹ کر کے رکھیں گے. اب تک کے لاتور کا، کیلاری کا آج تک کے ماحول جو ہے وہ سارا ویسے کے ویسے بھی نابود ہے، عذاب آج بھی محفوظ زمین میں دھتا ہوا ہے. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی جوانی کو، اپنی زندگی کو اور اپنی عمر کو اللہ کے دین کے بارے میں استعمال کرے، لاہو لہب میں اور شور و شغب میں، لاہو بالی پر میں، حرام خوری میں نہ گزارے، بلکہ سیدھی لکیر کے بصراط المستقیم میں دین گزارے. یہ پیغمبروں کے واقعات سنانے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان تازہ ہو اور آدمی میں حرارت پیدا ہو اور اللہ کا غلام بنے، اللہ کے سوا کسی کو نہ مانے. اگر کوئی بھی اللہ کے سوا کسی کو مان کر چلے گا تو اللہ اس کی زندگی نست و نابود کر دے گا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بدعات پہ چلیں گے، ہم خرافات پہ چلیں گے، ہم ریت رسموں پہ چلیں گے، اس سے اللہ ہم کو بچا لے گا؟ نہیں بچائے گا. آگے چل کے تباہی کا دروازہ کھلے گا، نسل ہاتھ سے نکل جائے گی، خاندان ادھر جائیں گے اور آدمی کی روحانی زندگی ختم ہو جائے گی، عجیر بن کے رہ جائیں گی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کی غلطیوں، قصوروں، کوتاہیوں، گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ظلم اور زیادتیوں کو معاف فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما، ایمان صالحہ عطا فرما. اے اللہ قرآن و سنت کی غلامی عطا فرما، تیری تابع گزاری عطا فرما. مولا تیرے عذاب سے، تیرے عتاب سے، تیرے غضب سے اور تیرے غصے سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں شفا کامل عطا فرما، جو پریشانی کی پریشانی دور فرما، جو مطلوبہ دعائیں کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کی دعائیں قبول فرما. ہمارے گھروں پہ، ہمارے اہل بیتوں پہ رحم و کرم فرما، عالم اسلام پہ رحم فرما، میانمار کے مسلمانوں پہ رحم و کرم فرما، ایمان والوں کے دلوں میں خلوص و محبت پیدا فرما. اے اللہ اس محلے میں، اس مسجد میں خیر و برکت عطا فرما. اے اللہ اپنی رحمت، اپنی فضیلت ہم سب پہ نازل فرما. اے اللہ ہم کو تیری بارگاہ میں خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، جن کے والدین مر چکے ہیں ان کی قبروں میں مغفرت عطا فرما، اور جن کے والدین زندہ ہے اللہ ان کو صحت کاملہ اور ہدایت عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین.